أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
سورة النساء کی یہ آیت نمبر 43 ہے جس میں نماز کے بارے میں طہارت اور تیمم والے اہم مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو, تم نماز کے قریب بھی نہ آؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو. ولا جنبا, اور نہ جنابت کی حالت میں. الا, سوائے اس کے, عابری سبیل, جو راستے سے گزرنے والا ہو. حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وان کنتم مرضى, اور اگر تم بیمار ہو. او علی سفر, یا سفر کی حالت میں ہو. او جا احدکم, یا تم میں سے کوئی ایک آئے. من الغائط, قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد. او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. فلم تجدو, پھر نہ پاؤ. ما ان, پانی کو. فتیمم, تو تیمم کر لیا کرو. صعیدا طیبا, پاک مٹی سے. فامسحوا, پھیرو ہاتھوں کو. بوجوہکم, اپنے چہروں پر. وأیدیکم, اور اپنے ہاتھوں پر. یعنی ہاتھ کو ہاتھ پہ پھیرنا, اس سے مراد یہ کوہنی تک کا ہاتھ ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ تعالی کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو. اور ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ والدین اور اقربا اور مساکین اور حق داروں کا حق دو, اور ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. وہاں ہم نے یہ چیز بیان کی تھی کہ دو چیزیں یہاں بیان ہو رہی ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. واعبد اللہ ولا تشرکوا, یہ تھا حقوق اللہ. وبالوالدین احسانا وبذی القربى, اور اس کے بعد ابھی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ, یہ ہے حقوق العباد. تو اس آیت کا اس آیت کے ساتھ اور دوسری آیات کے ساتھ جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو عبادتیں ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد والی، ان دونوں عبادتوں کو ان کے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ انجام دو اور ایسی باتوں سے بچو جن کی وجہ سے دونوں عبادتیں باطل ہو سکتی ہیں، خراب ہو سکتی ہیں، بیکار ہو سکتی ہیں، مردود ہو سکتی ہیں، ناقابل قبول ہو سکتی ہیں. ان میں جو جیسا کہ بتایا کہ ایک شرک انہی آیات میں بتایا گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اس کے فوراً بعد کیا تھا، وَلَا تُشْرِكُوا، یہ بتایا گیا کہ شرک یہ فاسد کر دیتا ہے ہر عبادت کو جس کا تعلق حقوق اللہ سے. اور اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ ریاکاری یہ فاسد کر دیتی ہے ہر اس عبادت کو جس کا تعلق حقوق العباد سے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو تم سے کہا گیا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اب عبادت میں توحید کے بعد، توحید جو کہ عقیدے کی صفا اور عقیدے کی اصلاح کا نام ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز انسان مسلمان پر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ نماز ہے. اس لیے اب نماز کا ذکر شروع ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اور چونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے ولا جنوبا کہہ کر طہارت کی طرف اشارہ کیا. اور چونکہ نماز کے لیے انسان کے دل و دماغ کا حاضر رہنا بھی ضروری ہے، اور چونکہ نماز میں انسان اپنی زبان سے کچھ جملے ادا کرتا ہے، ان جملوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہا کہ نشے کی حالت اگر ہو تو اس حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ آؤ. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. دو چیزیں یہاں بیان ہوئی، ایک نشہ اور ایک جنابت کی حالت، اور ان دونوں کو مفسد صلاۃ قرار دیا گیا، یعنی ان دونوں کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ان کے دونوں حالتیں نجاست کی ہیں. نشہ یہ عقل کو نجس کر دیتا ہے، اور یعنی نشے کی جو حالت ہے یہ عقل کی جنابت ہے، اور جنابت کی جو حالت ہے یہ جسم کی جنابت یا نجاست ہے. تو دل و دماغ اور عقل یہ بھی پاک صاف ہو، اور بدن اور کپڑے یہ بھی پاک صاف ہو، تو نجاست حقیقی اور نجاست حکمی، نجاست ظاہری اور نجاست باطنی، ان سب سے انسان کا بدن اور دل اور کپڑے پاک ہو تو اب یہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو. لیکن اگر دل میں اور تصور میں اور خیال میں شرک ہے، یا غیر اللہ کا تصور ہے، یا کبیرہ گناہ وہ مرکز ہے دل میں، تو اس صورت میں نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں شراب کو رجس نجاست کہا ہے، تو یہ بھی نجاست ہے، عقل کی نجاست ہے. اور اسی طریقے پہ جنابت کی جو حالت تھی یہ بدن کی نجاست ہے. تو یہاں یہ کہا کہ دونوں سے دور رہو. صلاۃ کا جو لفظ یہاں آیا، چونکہ اسی آیت میں آگے چل کے یہ آ رہا ہے کہ الا عابری سبیل، صرف گزرنے والا، اور عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ ظرف سے مراد کبھی وہ چیز ہوتی ہے اور کبھی اس چیز کا مرکز ہوتا ہے جہاں وہ قائم ہوتی ہے. تو یہاں صلاۃ سے مراد نماز بھی ہے، اور صلاۃ سے مراد وہ جگہ بھی ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی مساجد. تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنا بھی منع، اور نشے کی حالت میں اس جگہ جانا بھی منع جہاں نماز ہوتی ہے، یعنی مساجد. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہ سورہ نساء کی وہ اہم ترین آیت ہے جس کی تفسیر میں امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت سے فیہ اربعون و اربعون مسئلہ، اس ایک آیت میں 44 مسائل ہیں. سکارا سکران کی جمع ہے، نشہ کرنے والے کو سکران کہتے ہیں، اس میں فاعل ہے. اگر دمہ ہو سین پر، سین پر دمہ ہو یعنی پیش ہو، السکر اس کا معنی ہے نشہ اور یہ مسکر ہے. اور اگر سین کا زیر ہو تو جو بند باندھا جاتا ہے دریا یا ندی نالے پہ جو بند باندھا جاتا ہے اس کو یہ سکر کہتے ہیں، یا کسی برتن وغیرہ کو جو جس ڈھکن سے بند کیا جاتا ہے اس کو سکر کہتے ہیں. اور سین کا جب زبر ہو تو کسی برتن یا کسی چیز کو بھر دینا، اور اس پر پیش کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے مٹھاس، اسی لیے شوگر کو شکر کہتے ہیں. تو سین کا پیش اور کاف کے زبر سے اس کا معنی مٹھاس میں ہوا. اور اسی سے ہے کسی چیز کو بند کر دینا، کلوز کر دینا، اس کو عرب کہتے ہیں سکر الباب. تو سار اور کا اور را اس کا معنی ہے کسی چیز کو بند کر دینا، کسی چیز کو پھر دینا. تو یہ بند کرنے کے لیے بھی لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. انسان جب دنیا سے سفر کرتا ہے آخرت کی طرف یعنی قبر کی طرف، تو دنیا والی زندگی کا مرحلہ بند ہونے کو ہوتا ہے، اس لیے موت کی سختی اور مزہ کے عالم کو سکرات الموت کہا جاتا ہے. تو یہ ہے سکارا. اس آیت نمبر 42 کا جو شان نزول ہے وہ امام الترمذی نے اپنے سنن میں اور امام ابو داود نے اپنے سنن میں اس حدیث کو نقل کیا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذ بالخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. یہ ترمذی میں ہے اور ابو داود میں ہے کہ ان وعن علی ان رجلا من الانصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل ان تحرم الخمر فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سورة بقرة میں آیت نمبر 219 میں يسألونك عن الخمر والميسر کی تفسیر میں ہم نے شراب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا کہ شراب کے حرام ہونے کے بارے میں بتدریج آیات نازل ہوئی ہیں اور وہ پوری تفصیل وہاں اس درس میں بیان کر دی گئی تھی. یہ جو آیت ہے آج کی آیت نمبر 42 سورۃ النساء کی، یہ بتا رہی ہے اس کے شان نزول میں کہ یہ ان ایام کا واقعہ ہے کہ جب شراب کی مکمل حرمت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ شراب میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی جب یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دعوت ہوئی اور اس میں عبد الرحمن ابن عوف تھے یا اور صحابہ تھے، انہوں نے دعوت میں کھانا وانا کھایا اور شراب بھی پی. اور پھر سیدنا علی سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، یہاں آ کے ان سے غلطی ہوئی. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو. اور پھر اس کے بعد تیسرا وہ دور آیا جب عام آیات نازل ہوئی جو سورہ مائدہ میں ہے کہ شراب بالکل حرام قرار دے دی گئی. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نماز کی حالت میں غلطی ہوئی نشے کی وجہ سے، اور اس لیے یہ حکم نازل ہوا کہ نماز کی حالت میں اس سے دور رہو، اور اس کے بعد دوسری احکامات اس کے نازل ہوئے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر. یہ جو جنب ہے، ایک حالت یہاں یہ بیان ہوئی کہ نشے کی حالت میں، اور نشے سے مراد صرف شراب کا نشہ نہیں ہے، ہر وہ نشہ جو انسان کو بے خبر کر دے اور انسان کو غافل کر دے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جو لوگ عادی نشہ کرتے ہیں ان کو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ نشے کی وجہ سے ان پہ غفلت طاری نہیں ہوتی چونکہ وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نشہ جس سے انسان کی عقل پر اثر نہ پڑے اور وہ غفلت طاری نہ ہو اور اس کو نشہ نہ ہو، مدہوش نہ ہو، تو ایسا نشہ کرنا جائز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ نشہ تھوڑی مقدار میں ہو، کل مسکر حرام قلیل ام کثیر، حدیث کے الفاظ میں نشہ ہر قسم کا حرام ہے، خواہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو خواہ وہ زیادہ مقدار میں ہو۔ تو یہ تمباکو اور یہ سگریٹ اور یہ بیڑی اور یہ شراب، یہ تمام چیزیں سب کی سب ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سگریٹ وغیرہ کا وہ معاملہ نہیں، لیکن جو نقصان سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ شراب کے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے یہی فتویٰ صحیح ہے کہ تمباکو اور یہ سگریٹ وغیرہ یہ سب حرام ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی دینی شخصیت اگر تمباکو والا پان کھائے تو وہ جائز ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، تمباکو میں نشہ ہے۔ عالم اگر تمباکو والا پان کھائے تب بھی حرام، اور اگر جاہل تمباکو والا پان کھائے تب بھی حرام۔ نسوار اور بیڑی کوئی اگر مفتی یا عالم پیے تب بھی حرام، عام آدمی پیے تب بھی حرام، مولوی یا عالم کے کسی ناجائز کام کے کرنے سے وہ ناجائز جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے نشہ ہر قسم کا حرام ہے، اور نشہ ہر قسم کا خبیث ہے، اور نشہ ہر قسم کا رجس ہے، اور نشہ ہر قسم کا نجاست ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس عادت میں اللہ کا ذکر نہ کرو۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے جب تم قرآن پڑھو تو مسواک کیا کرو، خوشبو لگایا کرو، اللہ کا کلام تمہاری زبان اور منہ سے ادا ہو، خوشبو آنی چاہیے۔ اب یہ بدبو ہو، نسوار اور بیڑی اور یہ سگریٹ اور یہ مصیبت دوسری، اب اس بدبو والے منہ سے اللہ کا پاک نام لینا کیسے انسان گوارا کرتا ہے؟ اس لیے ہر قسم کی نجاست سے انسان دور رہے۔ جنب، جنابت کی حالت بھی، اس میں بھی ممانعت ہے۔ جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، جنب اصل میں دوری اور بعد تو کہتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں چونکہ انسان مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ یہ پاک صاف ہے، اور مسلمان اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے ہر حرکت پہ ہر کام میں، جب کوئی برتن لیتا ہے بسم اللہ، جب کوئی چیز رکھتا ہے بسم اللہ، پانی پیئے بسم اللہ، پارے ہو الحمد للہ، کھانا کھائے دعا، گاڑی میں بیٹھے اللہ کا نام، گاڑی سے اترے اللہ کا نام، گھر میں بیٹھے دفتر، تو چونکہ پاک ہے۔ اور جو نجاست کی حالت اس پہ طاری ہوتی ہے تو یہ اللہ کا ذکر اس سے رک جاتا ہے، تو اللہ کا ذکر اس سے دور ہو گیا، یہ اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا۔ اس لیے جنابت کو جنابت کہتے ہیں، جنابت کے معنی بہت دوری۔ اور علماء نے فرمایا کہ جنابت کو جنابت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ پاکی کی حالت میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جنابت کی حالت میں وہ چیز رک جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اس لیے جنب کو جنب کہتے ہیں۔ جم جیم اور نون اور با کا جو مانتا ہے، جم اگر ہے جیم کے زبر اور نون کے سکون سے تو پہلو کو کہتے ہیں، اور اگر نون کے زبر سے ہی جم کی بجائے جنب ہے تو ٹیڑھے پن اور لگڑے پن کو کہتے ہیں، اور جنوب کا مانا ناپاکی اور دوری اور بعد۔ حق کا تغتسل، یہاں غسل کا حکم دیا گیا۔ امام ابن کثیر نے یہاں اس مقام پر آ کر اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا، یہ جو اللہ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، اس سے امام ابن کثیر نے لکھا کہ بعض اصولیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور نشے کی حالت میں مسجد میں نہ آؤ، یہاں تک کہ نشہ اتر جائے۔ اس لیے کہ نشے کی حالت میں تم اول فول بکو گے اور تمہیں پتہ نہیں ہوگا تم کیا کہہ رہے ہیں۔ امام ابن کثیر نے یہ لکھا کہ اصولیوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا, نشے کے معاملہ تو ہے ہیں, لیکن دوسری چیز جو فائدے والی معلوم ہوئی اصولیوں کے نزدیک وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عام حالت میں عام نمازی ہر مسلمان اسے چاہیے کہ وہ نماز میں اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں وہ کیا پڑھ رہا ہے. حتی تعلم ما تقولون, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو بعض اصولیوں نے یہ واجب قرار دیا کہ نمازی نماز کا ترجمہ معنی مفہوم اس کا سمجھنا ہر نمازی پر واجب ہے. اور اگر یہ چیز ہوتی کہ نماز کو سمجھ کے پڑھا جاتا اور نماز کے کلمات پہ غور کیا جاتا اور نماز کی دعاؤں پہ غور کیا جاتا تو نمازیوں کی زندگی بدل جاتی. اللہ اکبر کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم اللہ کی بڑائی, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو, اتنی کہ 24 گھنٹے میں تم بار بار اس جملے کو سنو اور دہراؤ اور غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, اتنا غور و فکر کرو کہ اللہ کے سوا ہر چیز تمہاری نگاہ میں چھوٹی ہو جائے, اللہ سب سے بڑے ہو جائے. یہ کوئی ترانہ تو ہے نہیں, نہ گیت ہے, نہ قومی نغمہ ہے, یہ پانچ اوقات یوں ہی مرکم جو ہے وہ چیخ و پکار کر رہا ہے خامخا برکت کے لیے. اس کا ایک ہدف ہے, ہدف یہ ہے کہ امت کا ایک ایک فرد اس جملے کو بار بار سنے, بار بار سنے, بار بار سنے, یہاں تک کہ ہر چیز کی نگاہ میں ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہو جائے اور سب سے بڑی اللہ کی ذات ہو جائے. لیکن چونکہ کوئی غور نہیں کر پاتا, نہ اہل زبان نہ غیر اہل زبان, سب کے ہاں وہ بڑے ہیں اور یہ بڑے ہیں اور وہ بڑے ہیں. اللہ کی بڑائی کی کوئی اہمیت نہیں, اس لیے کہ نہ اہل زبان غور کرتے ہیں کہ مؤذن, نہ مؤذن غور کرتا ہے, نہ امام غور کرتا ہے, نہ مقتدی غور کرتے ہیں, نہ نمازی غور کرتے ہیں. جب اللہ کی بڑائی رخصت ہوئی ہر چیز کی بڑائی دل میں آ گئی. اسی لیے فرمایا حتی تعلموا ما تقولون, حتی تعلموا ما تقولون, حتی تعلموا, یہاں تک کہ تم جاننے لگو سمجھنے لگو کیا کہہ رہے ہو. اور جب ہاتھ باندھ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر تمام دنیا سے بے تعلق ہو گئے تو اب انسان کو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں اب دنیا سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا. اب تم ایک اور عالم میں, ایک اور دنیا ہے. نمازی کی دنیا الگ دنیا ہے, اس کا دنیا سے, ظاہری دنیا سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, کہاں ہے؟ کہ اللہ اکبر, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, ان جملوں کا انسان ہر نماز کے آغاز میں ثنا پڑی جاتی ہے. ثنا پہ اگر روزانہ غور کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر علم اور معانی اور مفہوم کے عجیب عجیب دروازے کھولے. پھر سورہ فاتحہ, جس کو نماز کہا گیا کہ یہ سورہ فاتحہ اصل میں ہے ہی نماز, اور فرمایا حدیث قدسی میں اللہ نے کہ ہم نے اس سورت کو تقسیم کر دیا, آدھی میرے بندے کے لیے آدھی میرے لیے, بندہ جو مانگے میں اس کو دوں گا. صرف سورہ فاتحہ پہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے دیوبند میں چھ مہینے سے زیادہ درس کیا روزانہ, فجر کے بعد گھنٹوں درس دیتے تھے. اور یہ وہ